السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان، بھارت کی وزیر اعظم سشما سوراج نے کرتارپور بارڈر کھولنے کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آنے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلی امریندر سنگھ نے بھی ریاست پنجاب میں دہشت گردی پر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے الزامات عائد کرتے ہوئے آنے سے انکار کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد تفصیلی رپورٹ سنیے گا. جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں جھڑپیں، 3 دن میں 5 اعلی عسکری کمانڈروں سمیت 17 افراد ہلاک. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں، یورپی یونین نے برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کی منظوری دے دی ہے. اور فرانس میں مسلسل 8ویں روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج، وزیر اعلی پنجاب امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو کو کرتارپور بارڈر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی، جس پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آنے سے معذرت کر لی اور 2 بھارتی وزراء کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا. 28 نومبر کو کرتارپور راہداری کھولنے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. وزیر خارجہ کی طرف سے اس تقریب کے دعوت نامے بھی باضابطہ طور پر ارسال کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق سشما سوراج نے سکھوں کے مذہبی مقام کرتارپور گردوارا کے لیے پاکستان کی جانب سے راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت سے معذرت کر لی. سشما سوراج نے تقریب میں شرکت پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے سے طے شدہ سرگرمیوں اور تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات کی مصروفیات کے باعث نہیں آ سکتی. سشما سوراج کے مطابق کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں 2 بھارتی وزراء ہرسمرت کور بادل اور مسٹر ایچ ایس پوری شرکت کریں گے. ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان راہداری بنانے اور بارڈر کھولنے کا عمل جلد از جلد مکمل کر لے گی، تاکہ سکھ برادری کو گردوارا کرتارپور میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کا موقع مل سکے. بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس دعوت کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بھارت کی نمائندگی کے لیے 2 وزراء موجود ہوں گے. دوسری جانب بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے کہا کہ ریاست پنجاب میں دہشت گردی سرحد پر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے باعث نہیں آ سکتا. سکھ برادری کے لیے اقدام قابل ستائش ہے، تاہم تقریب کا حصہ نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن پر روزانہ بھارتی فوجی مارے جا رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں، امن کے بجائے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. امریندر سنگھ نے کہا کہ کشیدگی اور ہلاکتوں کا سلسلہ تھما تو گردوارا کرتارپور صاحب پر حاضری دوں گا. امید ہے پاکستانی وزیر اعظم دونوں ممالک کو امن کے راستے پر گامزن کریں گے. 28 نومبر کو کرتارپور راہداری کھولنے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، جس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی ہم منصب سشما سوراج اور بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
تحریک لبیک پاکستان کے رہنما مولانا خادم حسین رضوی اور پارٹی کے دوسرے لیڈروں کی گرفتاری اور اس کے رد عمل کے بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے 2 تجزیہ کاروں سلمان عابد اور بریگیڈیئر عمران ملک کا کہنا تھا کہ یہ پکڑ دھکڑ ان تمام گروپوں اور لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو ریاست کے اختیار کو چیلنج کرنا اور ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. ان تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ان گرفتاریوں کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان اقدامات کو نہ صرف عام لوگوں کی حمایت حاصل ہے بلکہ حکومت کی مخالف اپوزیشن نے بھی اس حوالے سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. سلمان عابد نے کہا
کہ میرا خیال ہے کہ ریاست اب بنیادی طور پر یہ طے کر چکی تھی کہ اس طرح کے گروپس جو آ کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور ریاست کے اندر ایک متبادل ریاست قائم کرنے کی کوشش کر کے ریاستی نظام کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کے خلاف اب ایکشن لیا جائے گا. آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنی ابتدائی تقریر میں اسی طرح کا اشارہ دیا تھا اور اس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی دیا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ایشو یہ بنا کہ جو 25 تاریخ کی جو کال دی تھی دھرنے کی، دوبارہ احتجاج کی، اس پر ان کو میسج دیا گیا تھا کہ وہ اس کو پوسٹ پون کر دیں. جب انہوں نے اس کو پوسٹ پون نہ کیا تو ریاست نے بہرحال بظاہر ایک فیصلہ جو پہلے سے کیا ہوا تھا کہ اب اگر یہ لوگ آ کر اسی طریقے سے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کریں گے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، جس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ٹی وی کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی کہا گیا کہ وہ ان لوگوں کی کوریج نہ کریں تاکہ یہ لوگ زیادہ اپنا میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہ کر سکیں, اور سوشل میڈیا کے اندر بھی ان لوگوں کو خبردار کیا گیا جو ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, ان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے. تو اب لگتا تو بظاہر یہ ہے کہ ایک سخت پالیسی جو ہے تحریک لبیک کے بارے میں اختیار کی گئی ہے, جو ریاستی نظام کو چیلنج کر رہے تھے, اور جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے, جس انداز سے انہوں نے ریاستی اداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, جو زبان استعمال کی, جو لب و لہجہ جسٹس صاحبان کے بارے میں اختیار کیا, تو اس کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ناگزیر تھا جو کچھ اب ہوا ہے. اب اس کے مضمرات دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو ڈر تھا کہ ایک بڑا سخت رد عمل آئے گا تحریک لبیک کی طرف سے, لگتا یہ ہے کہ تحریک لبیک کو بھی یہ میسج ملا ہے کہ اب شاید ہمیں اس طرح سے اسپیس نہ مل سکے کام کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ عوامی سطح کے اوپر بھی ان کو بڑی پذیرائی ہوئی ہے حکومتی ایکشن کو, کہ لوگوں نے کہا کہ جو کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب آپ دیر سے کر رہے ہیں. بظاہر تو اس وقت ہمیں کوئی بڑا سخت رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جا کر تحریک لبیک اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ کبھی آپ اس طرح کی سخت پالیسی اپناتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں, سمجھوتے کر لیتے ہیں, معاہدے کر لیتے ہیں, تو اب خود حکومت کو اور ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کوئی کمپرومائز کی پالیسی دوبارہ اختیار کرتے ہیں, اور یا جو ہے نا وہ اپنی سخت پالیسی پر قائم رہیں گے. اور یہ پالیسی صرف کسی ایک گروپ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, مجموعی طور پہ ایسے وہ تمام گروپس جو آ کے ریاستی نظام کو چیلنج کرتے ہیں, چاہے وہ مذہبی عناصر ہیں, چاہے وہ سیاسی عناصر ہیں, ان کے خلاف کسی طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ریاستی ریٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے.
کرکٹر عمران ملک صاحب, تحریک لبیک پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کس حد تک کو خطرات پیدا کر رہی تھی؟
تو میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے ہیں, بلکہ اب تو پبلک بھی ان کے ساتھ ملتی جا رہی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ جو کام قانون کے تحت اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونا ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی پبلک کے حق میں ہے.
اچھا,
میرے خیال میں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول
ہینڈل کیا. سلمان عابد صاحب, جو بتائیے کہ یہ پابندی میڈیا نے رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر لگائی ہے یا حکومت نے ان کو پابند کیا ہے؟
نہیں, جو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ایک حکومتی پالیسی ہے, اسی کے تحت میڈیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر قدغن لگایا گیا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ رائے آزادی پر پابندی نہیں ہے, بلکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میڈیا کو بنیاد بنا کر اس طرح کی پروپیگنڈا کرتے تھے یا اس طرح کی باتوں کو اچھالتے تھے, جس سے اپنے ورکروں کو پرووک کرتے تھے, اور اس سے پھر وہ ایک موبلائزیشن کا ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر رہے تھے. تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ فی الحال آپ, کیونکہ ہم اس وقت ان کے خلاف ایک آپریشن کر رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, تو ان کو یہ موقع نہ ملے. اب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک قسم کی ویڈیوز جو ہیں ان کی پرانی ویڈیو چلائی گئی تھی, جس سے وہ پرابلم کریٹ ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جرنلسٹوں کو بھی اور میڈیا کے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جس قسم کا رویہ اور جس قسم کا طرز عمل تحریک لبیک کے لوگوں نے اختیار کیا تھا وہ ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ انہی کے جلسوں میں میڈیا کے لوگوں کے بارے میں بھی, انڈیویجل جرنلسٹوں کے بارے میں, صحافیوں کے, تجزیہ نگاروں کے, اینکروں کے بارے میں باقاعدہ نام لے کر جس انداز کی زبان اختیار کی گئی تھی, تو میڈیا کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل ہے. کیونکہ کوئی بھی فریق اس طرح سے چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل رسپانس جو ہے جس طرح سے چیزوں کو ٹیکل کیا جا رہا ہے, اس میں سب کو لگتا ہے کہ اس طرح کے گروپس کو اس وقت ہمیں روکنا ہوگا. یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا جعفری صاحب, اس میں بھی بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہمیں اس طرح کے گروپس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ماضی میں ہماری حکومتیں, ماضی میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے گروپوں کے بارے میں ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے رہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے. اور آج جب ریاست نے فیصلہ کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ ریاست کے پیچھے نہ صرف سیاسی جماعتیں کھڑی نظر آ رہی ہیں, بلکہ سوسائٹی, میڈیا اور سول سوسائٹی بھی ایک سطح کے اوپر اس بات کی حامی ہے کہ اس طرح کے گروپوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے.
ابھی آپ قمر عباس جعفری کی تیار کی ہوئی رپورٹ سن رہے تھے. بھارت میں شدت پسند ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد نے زبردست حفاظتی انتظامات اور انتہائی کشیدہ ماحول میں ایودھیا میں سادھو سنتوں کا ایک مذہبی جلسہ منعقد کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قانون سازی کر کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کرے. اس کے دعوے کے مطابق اس پروگرام میں 300,000 افراد نے شرکت کی. اس جلسے کی تیاری ایک عرصے سے کی جا رہی تھی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وشو ہندو پریشد کے اس جلسے میں سپریم کورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا اور الزام عائد کیا گیا کہ اسے ہندوؤں کے جذبات کا ذرا بھی احساس نہیں. ہندو پریشد کے ایک سینئر رہنما سوامی بھدراچاریہ نے اپنی تقریر میں انکشاف کیا کہ حکومت 11 دسمبر کے بعد اس بارے میں ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے جا رہی ہے. انہوں نے ایک سینئر مرکزی وزیر کے حوالے سے کہا کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے موقع پر ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کی وجہ سے حکومت ابھی کوئی اعلان نہیں کر سکتی. ये ऐलान भी किया गया कि 10 दिसंबर को दिल्ली में भी इसी तरह का एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा। हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि हमें राम मंदिर की तामीर के लिए 2.77 एकड़ का पूरा कतयार आदि चाहिए, हमें उसकी तकसीम मंजूर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपने फैसले में मुतनाज़ आराजी को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा हिंदू फरीक निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा मुस्लिम फरीक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया था। इस फैसले को दोनों फरीकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर जनवरी के पहले हफ्ते में समाअत शुरू होगी। इस मौके पर अयोध्या में जबरदस्त कशीदगी और खौफ हरास का आलम रहा। मुस्लिम खानदानों की खवातीन अयोध्या से दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो गई हैं। दरअसना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला और कानूनदानों ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए बयानात और प्रोग्रामों का जो सिलसिला चल रहा है वो तौहीन अदालत के दायरे में आता है। अदालत ने महासूरत हाल को जूं का तू बरकरार रखने यानी स्टेटस को कायम रखने का हुक्म दिया था, जिसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। एडवोकेट जेड के फैजान ने अदालत से अपील की कि वो इन सरगर्मियों और मंदिर तामीर के लिए पत्थरों की तराश खराश पर पाबंदी लगाए।
मैं समझता हूँ कि कोर्ट को बहुत जरूरी है एक पेड़ की हरकतों पर जो बोल रहे हैं इनको क्वांटम ऑफ कोर्ट के तहत अस्कुर होना चाहिए और उस काम को रुकवाना चाहिए जो वहां पर बन रहा है। हमें आपने रुकवा देना चाहिए था, नहीं तो कम से कम अब वक्त एक रुकवा दें। और तीसरा ये कि वहां पर ये ऐलान कोर्ट करना चाहिए कि वहां लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना है।
दूसरे सीनियर वकील असद अलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अस खुद कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मुल्क में ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अदालत के लिए भी कुछ करना मुश्किल नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुश्ताक अहमद ने कहा कि अगर अदालत में एक जामे पिटीशन दाखिल की जाए तो अदालत इस सिलसिले में कार्रवाई कर सकती है। अदालत अस खुद एक्शन भी ले सकती है, लेकिन वो इसकी पाबंद नहीं। उधर मुस्लिम तंजीमों के कुल हिंद विफाक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने सदर रामनाथ कोविंद के नाम एक मकतूब इरसाल करके उनसे मुदाखलत की अपील की है। मशावरत के सदर नवेद हामिद ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा,
वहाँ पर बहुत ही खौफ हराश है और दोनों फ्रकों के हिंदू और मुसलमान जो मनपसंद शहरी हैं उन्होंने अयोध्या को छोड़ा है, घरों के अंदर राशन लोगों ने घूम लिया है। अब एक अहम बात जो हमें खदशा है कि जब ये भीड़ वापस जाएगी, इस तरह की चीजें वहाँ पे हो रही हैं, तो बड़ी फसाद होगी और 2002 जैसा कोई हादसा ना हो जाए तो और अपने अपने शहरों में यदि जाएंगे तो वहाँ पर बदमी ना हो, इसको रोकने के लिए हमने सभी जमलों को तवज्जो दिलाई है।
मजमूई तौर पर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से खामोश रहने और अदालती फैसले का इंतजार करने की हिकमत अमली अख्तियार की गई है। दरअसना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अयोध्या मामले पर सियासत करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस की जानिब से अभी किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के साथ यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के समझौते की मंजूरी दे दी। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने इतवार के रोज समाजी राबतों की साइट ट्विटर पर लिखा कि ब्रसल्स में होने वाले एक इजलास में यूरोपीय यूनियन के 27 लीडरों ने अलहदगी के समझौते और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में सियासी ऐलामिये की तस्दीक की है। तकरीबन 600 सफहात पर मुश्तमिल समझौते में बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की शरायत दर्ज है और मुस्तकबिल के ताल्लुकात का लायामल तय किया गया है। अब बरतानवी वजीर आजम ट्रेसा मे एक बड़े चैलेंज का सामना है कि वो शकूक और शुभात का शिकार पार्लियामेंट में इस गैर मकबूल समझौते की मंजूरी कराएं। इस समझौते के इत्तलाक के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करना जरूरी है, वगरना बरतानिया को इक्तसादी रुकावटों का सामना करने के लिए समझौते के बगैर ही 29 मार्च 2019 को ब्लॉक से अलग हो जाना पड़ेगा। बरतानवी वजीर आजम ने इतवार के रोज बरतानवी अखबार में एक खुले मरासले में बरतानवी अफराद से बराह रास्त दरखास्त की कि वो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के समझौते की मंजूरी दें, अगरचे उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की भी गैर यकीनी मालूम होती है। उधर फ्रांस में मुसलसल 8वें रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुईं। फ्रांस के वजीर दाखला क्रिस्टोफ कैटेनार ने बताया कि मुल्क भर में 1,00,000 से ज्यादा मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए, जबकि 8,000 पेरिस की मशहूर शांजलीज़े पर जमा हुए। मुल्क भर में 130 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारियां भी की गई। ये मुजाहरे मुल्क में डीजल पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने के खिलाफ किए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार इसाबेल चजोली की रिपोर्ट शहनाज अजीज से सुनिए।
फ्रांस के वजीर दाखला کرسٹوف کیسٹنر نے کہا کہ 100,000 سے زیادہ مظاہرین ملک بھر میں سڑکوں پر نکل آئے، جن میں سے 8,000 نے پیرس میں شانزلیزے بلیوارڈ پر مظاہرے کیے۔ ملک بھر میں 130 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے الفاظ تھے، وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ لاکھوں افراد سے بغیر مسائل پیدا کیے کیسے عہدہ برا ہوا جائے، تاہم یقیناً شانزلیزے پر آج 8,000 کے لگ بھگ افراد، جن میں کچھ سیاسی رہنما بھی شامل تھے، خطرہ بن گئے تھے۔ تاہم نقصان محدود اور مالی نوعیت کا تھا، اور اصل بات یہی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کا ایک شخص ہاتھ جلنے سے زخمی ہوا ہے، تاہم زخمیوں کی تعداد معدود چند ہے، اور میں پولیس فورس کو اس کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے فرانس کے وزیر داخلہ کے۔ پیرس میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی توپیں استعمال کیں، جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں اور ٹریفک لائٹس اور سڑکوں پر قدموں کو توڑ ڈالا تھا، اور اسی طرح کے مناظر نظر آ رہے تھے جیسے 1968 میں اس شہر میں شہری بدامنی کے دوران تھے۔ فرانس کے صدر میکرون نے ٹویٹر پر کہا کہ ان لوگوں کو شرمانی چاہیے جنہوں نے پولیس پر حملے کیے ہیں، ان کو شرمانی چاہیے جنہوں نے دوسرے شہریوں پر تشدد کیا، جمہوریہ میں ایسے تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرانس کی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی نے اطلاع دی ہے کہ کچھ مظاہرین نے ٹول وصول کرنے والے بوتھس کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کا مقصد یا تو بغیر پیسے ادا کیے گاڑیوں کو جانے کی اجازت دینا تھا، یا گاڑیوں کا ایک سست رفتار جلوس تشکیل دینا تھا۔ اس حربے کا مقصد مظاہرین کے اس بنیادی مطالبے کی جانب توجہ مبذول کروانا تھا، جو کاروں کے لیے پیٹرول، خاص طور سے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہے۔ ڈیزل پر ٹیکس میں تقریباً 8% اضافہ ہوا ہے، اور ٹرانسپورٹ کی وزیر ایلسبتھ بورن نے کہا ہے کہ آنے والے برسوں میں بھی یہ اضافہ جاری رہے گا۔ پیٹرول پر ٹیکس میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی قیمت اس وقت 1.85 ڈالر فی لیٹر کے قریب ہے، یہ ڈیزل سے کچھ زیادہ ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس کے معدنی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے اور قابل تجدید توانائی پر سرمایہ کاری کے لیے رقوم فراہم کرنے کے لیے یہ اضافہ ضروری تھا۔ صدر توانائی کی منتقلی کو آسان بنانے کے لیے منصوبوں کا آئندہ ہفتے اعلان کریں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسپین ملک میں توانائی کے ذرائع کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائے جانے والے توانائی کے ذرائع میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس کے تحت 2040 تک فوسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی ہوگی۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے قوانین کے مطابق سوشلسٹ وزیر اعظم پیڈرو سانچس نے اس کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا، لیکن بعض افراد دلیل دیتے ہیں کہ یورپی یونین کی حکومتوں کی پیروی میں کیا جانے والا یہ اقدام ایک ایسے ملک کے لیے استطاعت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی گاڑیوں کی صنعت اتنی ڈرامائی تبدیلی کے لیے تیار نہیں۔ اسی طور پر بھی اس اقدام کے اعلان کا وقت غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمسایہ فرانس میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، اور صدر ایمانوئل میکرون کی 1 سال پرانی حکومت کے لیے کافی بڑا خطرہ ہے۔ ایسے میں جبکہ ماحولیات میں تبدیلی کے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہونے سے روکنے سے زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ماحول سے نکالنے کے لیے زیادہ شدت سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ انجینئرز کو اس مسئلے کے لیے ہائی ٹیک حل کے لیے پریشان ہیں، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فطرت نے اس سے نمٹنے کے طریقے فراہم کیے ہیں جو آج بھی تیار ہیں۔ سبز ہزار ٹنوں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سٹیو بیراگونا نے ٹیکسس میں مویشیوں کے ایک باڑے کا دورہ کیا، جہاں سبز ہزاروں کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کے سلسلے میں کی جانے والی جدوجہد میں اسے شامل کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
شمالی ٹیکسس میں مویشی جی بار سی رینج پر گھاس چر رہے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میریڈیتھ ایلس پلی بڑھی اور اب وہ اپنے 4 سالہ بیٹے کی یہاں پر رش کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
Everything I do, I think about him now, and I think about his future and what is this world going to look like when he's my age.
جو کچھ بھی میں کرتی ہوں وہ اسی سے متعلق ہے اور اس کے مستقبل سے متعلق ہے، اور اس بارے میں کہ جب یہ میری عمر کو پہنچے گا تو یہ دنیا کیسی ہوگی اس سے متعلق ہے. یہ تھی میریڈتھ ایلس. ایلس کو اس قحط اور خشک سالی سیلابوں اور دوسری آفات کے بارے میں پریشانی ہے جن کا ان کے بیٹے کو اپنی آئندہ زندگی میں ماحولیات میں تبدیلی کے سبب سامنا ہو سکتا ہے, اور یہی ایک بڑا سبب ہے کہ وہ اپنی گایوں کی پرورش ذرا مختلف طریقے سے کرتی ہیں. ان کے کھیت مرغزاروں اور سبزہ زاروں کا منظر پیش کرتے ہیں جبکہ دوسرے لان کی طرح نظر آتے ہیں. نوبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جیف گڈوین کا کہنا ہے کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ گھاس کاربن ڈائی آکسائڈ فضا سے لے کر اسے جڑوں میں یعنی زمین کے اندر پہنچا دیتی ہے. میریڈتھ ایلس کہتی ہیں کہ یہ نقطۂ آغاز ہے اور جنگلے کے دوسرے سرے پر اختتامی نقطہ ہے, اور آپ اس خودرو گھاس پھوس اور دور اگی ہوئی سنہری گھاس میں صاف فرق محسوس کر سکتے ہیں. گڈوین اور نوبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسے تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں جو ایلس جیسے رینجرز کو انعامات سے نوازے, زمین کو بحال کرنے, کاربن کو کم کرنے کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے کام کر رہے ہیں. گڈوین کا کہنا ہے کہ کاربن ہی مسئلہ نہیں ہے اور صرف اسے ختم کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ہم صرف کاربن مارکیٹ بنائیں گے تو ہم اتنے کامیاب نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم ایک ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم سروس مارکیٹ بنا کر کامیاب ہو سکتے ہیں جس سے ہم بڑے پیمانے پر ماحولیات کو صاف کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی مل سکے گا. ایلس کا کہنا ہے کہ پیسہ مزید رینچرز کو وہ کچھ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے جو وہ کر رہی ہیں, لیکن وہ خود یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں کر رہی ہیں. بعض بڑی فوڈ اینڈ بیوریج کمپنیاں اس قسم کی مارکیٹوں میں دلچسپی لے رہی ہیں, اور نوبل انسٹیٹیوٹ کو امید ہے کہ سن 2022 تک رینچرز کو درست کام کرنے کے لیے ایوارڈز دیے جا سکیں گے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
شام کے سرکاری میڈیا اور برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حلب میں تقریباً 100 افراد کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑا کیونکہ انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی. حلب بشار الاسد کی حکومت کے زیر کنٹرول ہے. آبزرویٹری کے مطابق 94 افراد کا علاج کر دیا گیا جبکہ 31 بدستور ہسپتال میں ہیں. شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے کہا کہ حلب میں عسکریت پسندوں کے پروجیکٹائلز حملوں میں 107 افراد زخمی ہوئے اور غالباً ان میں کلورین بند تھی. روس نے بھی اس کے لیے باغیوں کے کلورین والے میزائل حملوں کو دے الزام ٹھہرایا, تاہم باغیوں کے عہدیداروں نے الزامات سے انکار کرتے ہوئے شام پر الزام لگایا ہے کہ وہ انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ حکومت کے حلیف روس نے ممکنہ طور پر فضائی حملے کیے. روس اسد حکومت کا کلیدی حلیف ہے. شام کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ جس نے بھی یہ حملے کیے ہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے. مغربی ممالک شام کو متعدد مواقع پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام دیتے ہیں جس سے شام کی حکومت مسلسل انکار کرتی ہے. آسٹریلیا میں ایسے نئے قوانین زیر غور ہیں جن کے تحت سزا یافتہ لوگوں کی شہریت کو منسوخ کرنا ممکن ہو جائے گا. یہ فیصلہ نومبر کے آغاز میں میلبورن میں داعش کی جانب سے کیے گئے چاقو کے ذریعے ایک دہشت گرد واقعے کے بعد کیا گیا. اس قانون کو رواں سال کے آخر تک نافذ کر دیا جائے گا. مزید تفصیلات سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے سنیے.
موجودہ قوانین کے مطابق آسٹریلیا کی حکومت صرف ان افراد کی شہریت منسوخ کر سکتی ہے جنہیں کم از کم 6 برس قید کی سزا سنائی جا چکی ہو. ان قوانین کے ذریعے حالیہ برسوں میں 9 افراد کی آسٹریلوی شہریت منسوخ ہو چکی ہے. تاہم وزیراعظم سکاٹ موریسن ان قوانین میں مزید تبدیلیاں لانے کے خواہش مند ہیں تاکہ حراست میں لیے گئے دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث افراد کی شہریت منسوخ کی جا سکے. وزیراعظم سکاٹ موریسن کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کی جو آسٹریلیا کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں یہاں کوئی جگہ نہیں. ان کے الفاظ,
People who commit acts of terrorism have rejected absolutely everything that this country stands for. They've rejected the beliefs of this country.
وہ لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں دراصل وہ ان اقدار کے خلاف ہیں جن کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہے. دراصل وہ اس ملک کے عقائد اور اقدار کو رد کرتے ہیں اور وہ اس ملک کے شہریوں کی بےعزتی کرتے ہیں. ہم 2018 کے ختم ہونے سے پہلے یہ قوانین متعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ متعلقہ وزیر ان لوگوں کی شہریت منسوخ کر سکے جو دہشت گردی میں ملوث ہونے کی وجہ سے حراست میں لیے گئے ہیں. یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیراعظم سکاٹ موریسن کے. تاہم ان نئے قوانین کے مطابق یہ سب کچھ صرف اس صورت میں ممکن ہوگا اگر سزا یافتہ انتہا پسند کسی اور ملک کا شہری بھی ہو. وزیراعظم سکاٹ موریسن ان لوگوں کی آسٹریلیا میں داخلے پر پابندی بھی عائد کرنا چاہتے ہیں جو آسٹریلیا سے باہر دہشت گردی میں ملوث رہے ہوں. رواں ہفتے آسٹریلیا میں 3 ایسے مبینہ دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا جو ملک میں دہشت گردی کے ایک منصوبے پر کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ 9 نومبر کو بھی ایک صومالی تارکی وطن نے حملے میں ایک فرد کو ہلاک جبکہ 2 کو زخمی کیا تھا. عہدیداروں کے مطابق اس فرد کا تعلق انتہا پسند گروپ داعش سے تھا. آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق ستمبر 2014 کے بعد سے اب تک 90 افراد کو دہشت گردی کے الزامات میں حراست میں لیا جا چکا ہے. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دہشت گردی سے متعلق نئے فرانسیسی قوانین پر تنقید کی ہے اور انہیں انصاف کے اصولوں سے متصادم قرار دیا. فرانس کے نئے قانون کے مطابق مشتبہ دہشت گرد پر قبل از پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری رجول کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
3 سال قبل اسی مہینے میں پیرس میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا جس میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کے بعد حکومت نے 2 سال کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی. اس کے بعد سن 2017 میں انسداد دہشت گردی کا نیا قانون لایا گیا جسے سلٹ کہتے ہیں. اس کا مقصد ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اور سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانا ہے. اس قانون کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خاصے تحفظات ہیں کیونکہ نئے قانون کے تحت حکومت کو وسیع اختیارات مل گئے ہیں اور ان پر کوئی قانونی روک ٹوک نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایڈا سیحان کہتی ہیں،
Control orders allow the government to effectively control an individual's movement completely outside of the criminal justice system. So without charge, without giving them the benefit of a trial.
کنٹرول آرڈرز کے ذریعے حکومت انفرادی حرکات و سکنات کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اس پر کسی طرح کی قانونی بندش نہیں ہے. یعنی مشتبہ افراد پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں ہوتی اور نہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے. اس قانون کے تحت وہ کسی بھی فرد کی نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی مشتبہ شخص پولیس کو اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ سکتا یا بعض مخصوص لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ سکتا. حالیہ چند برسوں میں فرانس میں متعدد دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے مؤثر قانون کی اشد ضرورت ہے. اور اب فرانس کی تقلید میں یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح کی قانون سازی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایڈا سیحان کہتی ہیں،
The Dutch Parliament passed a law which embeds many of the same powers we see in France. In the Dutch context, we saw the German Federal Police expand their powers also.
ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے بھی فرانس کے قانون سے ملتا جلتا بل منظور کیا ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسی قسم کے اختیارات دیے گئے ہیں. اسی طرح جرمنی کی پولیس کے بھی اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. سویڈن کی پارلیمنٹ بھی اسی نوعیت کی بے لگام قانون سازی پر غور کر رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ وہ مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرتی ہے مگر وہ ایسے قوانین کی حمایت نہیں کر سکتی جو انصاف کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہوں. انسانی حقوق اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری ہر حال میں لازم ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
حال ہی میں پاکستان کے شہر کراچی میں قائم چینی سفارت خانے پر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا جس سے تعلق رکھنے والی خاتون پولیس آفیسر سہائی عزیز نے ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد پاکستان میں سہائی عزیز سیلیبریٹی بن چکی ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت دوسرے نمبر پر سہائی عزیز کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے. سہائی عزیز کا تعلق ضلع ٹنڈو محمد خان کے گاؤں بائی خان تالپور کے متوسط سندھی گھرانے سے ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن سہائی عزیز نے اپنے والدین کی حمایت کی وجہ سے 2015 میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے پولیس فورس جوائن کی. اس وقت وہ کراچی پولیس میں اے ایس پی کے عہدے پر کام کر رہی ہے اور اس حملے کے بعد سب سے پہلے وہ پولیس ٹیم کے ہمراہ پہنچی. سہائے عزیز نے پاکستان کے نجی ٹی وی چینل کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا،
وی آر ٹرینڈ فار دس جاب اور یہی کام ہے ہمارا، اپنے شہریوں کو تحفظ دینا اور مجھے کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں ہوئی. اور آئے دن پولیس کے نوجوان اپنی شہادتیں دیتے ہیں, اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں اس ملک کے خاطر, پاکستانیوں کے خاطر, تو وی آر آلویز ریڈی فار اینی کائنڈ آف سیکریفائس.
سہائے عزیز کو آئی جی سندھ کلیم امام کی جانب سے بھی شاندار کارکردگی پر قائد اعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش کی گئی ہے. سہائے عزیز کے اس کارنامے کے حوالے سے اطلاعات ملنے پر ان کے نام کا ٹرینڈ بنا جو اس وقت بھی پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے. سہائے عزیز کی بہادری کی تعریفیں ہو رہی ہیں, انہیں خواتین کے لیے ایک مثال قرار دیا جا رہا ہے. معروف ٹی وی میزبان سنم بلوچ نے سہائے عزیز کی تصویر لگائی اور ساتھ میں لکھا ویل ڈن بریو لیڈی. سہائے عزیز کی تعریف میں بلاول بھٹو بھی پیچھے نہیں رہے اور ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ دہشت گردوں نے چینی کونسلیٹ پر حملہ کیا جس کو سندھ پولیس کی بہادر خاتون سہائے عزیز کی قیادت میں کچل دیا گیا. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ سہائے عزیز کے اس طرح حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے سے ایک طویل عرصے سے ملک بھر کے عوام کی نظر میں کراچی پولیس کا خراب امیج بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. گلروہ وائس آف امریکہ واشنگٹن.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج, وزیر اعلی پنجاب امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو کو کرتارپور بارڈر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی, جس پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آنے سے معذرت کر لی اور دو بھارتی وزراء کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا. 28 نومبر کو کرتارپور راہداری کھولنے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا, جس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی ہم منصب سشما سوراج کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. وزیر خارجہ کی طرف سے اس تقریب کے دعوت نامے بھی باضابطہ طور پر ارسال کر دیے گئے ہیں. بلوچستان کی حکومت خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر قانون سازی پر غور کر رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے معقول روزگار کا بھی بندوبست کیا جائے گا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بلوچستان کے مخصوص نیم قبائلی سوسائٹی کے حالات کے باعث صوبے میں موجود ٹرانسجنڈرز بمشکل اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں, لیکن صوبائی حکومت نے اب ٹرانسجنڈر کی شناخت کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور اس حوالے سے ایک باقاعدہ قانون مرتب کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے محکمہ سماجی بہبود کے زیر اہتمام بلوچستان ٹرانسجنڈرز پرسنز رائٹس پروٹیکشن پالیسی سے متعلق ورکنگ گروپ کے 3 اجلاس منعقد ہوئے ہیں, جس میں یو این وومن فورم فار ڈگنیٹی انسٹیٹیوٹ, عورت فاؤنڈیشن, لیچنڈ سوسائٹی, ہوم نیٹورک اور ٹرانسجنڈرز برادری کے نمائندوں نے مختلف تجاویز پر غور کیا ہے. ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے سماجی بہبود کے ڈپٹی ڈائریکٹر سید عبدالعلی نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو شناخت دے تاکہ معاشرے میں چل کے اس شناختی کارڈ کے ذریعے سے پبلک اور پرائیویٹ جتنے ادارے کام کر رہے ہیں, جو باقی لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں, ان سروسز تک ان کی ایکسیس ہو. ہم حکومت کو تجویز دیں گے کہ ان کے لیے جو اساتذہ کی ٹریننگ ہے اس کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ ان کو انکلوڈ کریں, تاکہ ادارے میں لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں. ہیلتھ کے شعبے میں جتنے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے سینسٹائز کیا جائے کہ وہ کیسے ٹرانسجینڈر کو ہینڈل کرے جب ان کے پاس ایچ آئی وی کا کیس آتا ہے.
بلوچستان کی کم آبادی کے باعث صوبے میں ٹرانسجنڈرز کی تعداد بھی کم ہے, لیکن اس حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں. ایک غیر سرکاری ادارے کی طرف سے کیے گئے سروے کے مطابق صوبے میں تقریباً 200 کے لگ بھگ ٹرانسجنڈر باشندے مختلف علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. سید عبدالعلی کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق غیر رجسٹرڈ اور شناخت نہ رکھنے والا کوئی بھی شہری سوشل اور آفیشیل سہولیات کا حقدار نہیں ہو سکتا, اس لیے والدین سب سے پہلے ٹرانسجنڈر کی رجسٹریشن کروائیں. اس کے ساتھ والدین یہ کوشش کریں کہ وہ ٹرانسجنڈر کو گھر سے نکالنے یا ان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرنے کے بجائے اپنے پاس رکھے اور اسے گرو کے پاس نہ جانے دیں جہاں ٹرانسجنڈرز کے زیادہ حقوق پامال کیے جاتے ہیں.
عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ اپنا جو روایتی رویہ ہے اس میں تبدیلی لیں, چونکہ یہ سوسائٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کو ہم زیادہ دیر تک نگلیکٹ نہیں کر سکتے. کبھی نہ کبھی اس سے متعلق ہم نے آواز اٹھانی ہے, کوئی نہ کوئی اس سے ہم نے حل نکالنا ہے.
سید عبدالعلی کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ٹرانسجنڈر پیدا ہوتا ہے یا پہلے سے موجود ہے تو اس کی رجسٹریشن کے لیے وہ سماجی بہبود کے دفاتر سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ادارہ رجسٹریشن میں ان کی مدد کرے گا۔ پاکستان میں اس وقت پنجاب کے بعد بلوچستان دوسرا صوبہ ہے جہاں ٹرانسجنڈرز کی رجسٹریشن اور ان کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ملک میں اس وقت 10,000 ٹرانسجنڈرز کی رجسٹریشن اور ان کو شناختی کارڈ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ مختلف سرکاری محکموں میں بعض ٹرانسجنڈرز کو ملازمتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ تاہم غیر سرکاری سماجی اداروں کا دعویٰ ہے کہ ملک میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسے ٹرانسجنڈرز رہتے ہیں جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو شناختی کارڈ جاری کیا گیا ہے، جس کی بنیادی وجوہات لوگوں اور والدین کا ٹرانسجنڈر کے ساتھ نامناسب رویہ ہے۔ اگر رویے میں تبدیلی لائی جائے اور ٹرانسجنڈرز کو معاشرے کے ایک حصے کے طور پر قبول کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں شدت پسند ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد نے اجودھیا میں زبردست حفاظت انتظامات اور انتہائی کشیدہ ماحول میں سادھو سنتوں کا ایک مذہبی جلسہ منعقد کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قانون سازی کر کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کرے۔ اس کے دعوے کے مطابق اس پروگرام میں 300,000 افراد نے شرکت کی۔ اس جلسے کی تیاری ایک عرصے سے کی جا رہی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کے روز ایک جھڑپ میں 6 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک فوجی ہلاک ہوئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع شوپیان میں پیش آئی جھڑپ میں کل عدم حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ کے جو 6 عسکریت پسند مارے گئے، ان میں ان تنظیموں کے 2 اعلی کمانڈر بھی شامل تھے۔ انکاؤنٹر کے بعد علاقے میں لوگوں نے مظاہرے کیے۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوم پر گولی چلا دی، جس سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تشدد میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
اتوار کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں ہوئی ایک جھڑپ کے دوران 2 اعلی کمانڈروں سمیت 6 عسکریت پسند اور ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ 3 دن میں پیش آنے والی اس طرح کی دوسری بڑی جھڑپ تھی۔ جمعے کو شورش زدہ ریاست کے اننت ناگ ضلع میں بھارتی حفاظتی دستوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان ہوئی ایک لڑائی میں کل عدم حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ تنظیموں سے وابستہ 3 اہم کمانڈروں سمیت 6 عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ بھارتی عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران اس طرح کی جھڑپوں میں 45 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ان میں 8 اعلی کمانڈر بھی شامل تھے۔ تشدد میں 1 درجن کے قریب شہری بھی مارے گئے ہیں۔ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ شوپیان کے بوٹگنڈ گاؤں میں اتوار کو الصبا پیش آئی جھڑپ میں جو 6 عسکریت پسند مارے گئے، ان میں حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ کے ضلع کمانڈر محمد عباس بٹ اور عمر مجید گنائی عرف ابو حنزلہ بھی شامل ہیں۔ صرف 2 دن پہلے عمر مجید کی ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی تھی جس میں انہیں سری نگر کے تاریخی چوراہے لال چوک کے گھنٹہ گھر کے قریب دیکھا جا سکتا تھا۔ پولیس نے تصویر کی سچائی پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ آیا یہ تصویر پرانی ہے یا اسے کمپیوٹر کی مدد سے تیار کر لیا گیا ہے۔ مارے گئے فوجی کی شناخت نذیر احمد کے طور پر کی گئی ہے اور وہ بھی مقامی کشمیری تھا۔ ایک اطلاع میں جس کی عہدیداروں نے تاحال تصدیق نہیں کی ہے، کہا گیا ہے کہ جھڑپ کے دوران چند عسکریت پسند، جن میں حزب المجاہدین کا ایک اعلی کمانڈر شامل تھا، علاقے سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جھڑپ کے فوراً بعد علاقے میں مظاہرین اور سرکاری دستوں کے درمیان شدید تصادم ہوئے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فوج اور دوسرے سرکاری دستوں نے پرتشدد مظاہرین پر گولی چلا دی، جسے ایک نوجوان نعمان اشرف بٹ ہلاک ہو گیا اور 2 دوسرے شہری شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ سرکاری دستوں نے مظاہرین کے خلاف اشک آور گیس اور چھرے والی بندوقیں بھی استعمال کی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جن میں 2 برس کی بچی حبا بھی شامل ہے۔ زخمی بچی کے والد مشتاق احمد:
ہم اندر بیٹھے تھے بچی کے ساتھ، جب ٹائر گیس اتنے زیادہ ہو گئے تو ہم نے کھڑکی کھولی ہے، تاکہ گیس اتنی کھانسی آئی کہ ہم اندر ہی پھٹ گئے دم کے مارے۔ پھر کھڑکی کھولا اور بچی تھوڑا دائرے کی کھڑکی کی طرف گئی، ماں نے اس کو جلدی ہاتھ لگایا، دیکھا تو وہاں سے پیلٹ آئے، اس کی ماں کو بھی ہاتھ میں دیکھو کتنے پیلٹ سے، اور اس بچی کو، اتنی معصوم بچی کو آنکھوں میں آ گئے۔ کیا بگاڑا تھا اس نے بیچاری کو، کم سے کم اگر انکاؤنٹر ہونا چاہیے تو 1-2 کلومیٹر وہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے، ان لوگوں کو۔ اتنی عمر میں اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے گاڑ، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی آپریشن ہے، اس کا اس کو ابھی آنکھ گئی، یہ کون کا انسان ہے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟
ان ہلاکتوں کے سوگ میں علاقے میں ایک عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ حکام نے بڑھتے ہوئے تناؤ اور تشدد کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر حفظ ماتقدم کے طور پر وادی کشمیر میں ٹرین سروسز معطل کر دی ہیں، جبکہ متاثرہ اضلاع میں انٹرنیٹ سہولیات روک دی گئی ہیں۔ اتوار ہی کو سری نگر کے مضافات میں واقع علاقے کھریو میں حفاظتی دستوں نے ایک مختصر جھڑپ میں عسکری تنظیم جیش محمد کے ایک رکن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم نے پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مطالبہ کیا ہے کہ ہندو، سکھ اور بدھ مت مذہب کے ماننے والوں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے مقدس مقامات کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ یورپ کے دو ہفتے کے دورے سے واپسی پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بسنے والے سکھ، ہندو اور بدھ ہمارے بھائی ہیں اور بین المذاہب ہم آہنگی کشمیر کی پہچان ہے۔
یہ شاردا کے اندر آپ بھی دعوت دینا چاہیں گے، ہم جو لوگ بدھ مت پر یقین رکھتے وہ تشریف لائے، ہندو مت پر جو لوگ تشریف لائے، اگر وہ نانکانہ صاحب سن سکتا ہے تو یہاں پر جو یہ جو گردوارہ بار جو سکھوں کا بڑا فرق مقام ہے، بار بار مجھے بتانے میں سکھوں نے کہا تو ان کو بھی یاد آنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ بین المذاہب لوگوں کا خطہ ہے۔
وزیر اعظم فاروق حیدر کی طرف سے سکھ، ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے مذہبی مقامات تک رسائی کی اجازت دینے کا مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب پاکستان 28 نومبر کو بھارت میں رہنے والے سکھوں کے لیے کرتارپور سرحد کھول رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت اور پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے قبل بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ آباد تھے، جو برے صغیر کی تقسیم کے بعد پھوٹنے والے فسادات میں علاقے سے ہجرت کر گئے تھے، لیکن ان کے مذہبی مقامات آج بھی موجود ہیں۔ فاروق حیدر خان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت باہمی مذاکرات سے کبھی بھی تنازع کشمیر حل نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں فوری حل طلب تنازعات پر بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کشمیر کا تنازع زیر بحث ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا کردار متعین کیا جائے۔
جب تک آزاد کشمیر حکومت کا رول کا تعین نہیں کیا جائے گا، جب تک آزاد کشمیر حکومت کو آپ آگے کرے، میں نے وزیر خارجہ سے بھی بات کی تھی، موجودہ سے بھی، پچھلے دو خواہ صاحب سے بھی، کہ کشمیری جو ہے وہ دنیا کے ہر فورم پر ہندوستان کو پچھاڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ کوئی ملک جو ہے وہ زمینی تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان مدد کے لیے نہیں آئے گا کہ یہ اسے ہندوستان کو دے دو تو یہ پاکستان کو دے دو، اس پر کوئی آدمی آپ کی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
یورپی یونین نے برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اتوار کے روز سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ براسلز میں ہونے والے ایک اجلاس میں یورپی یونین کے 27 لیڈروں نے علیحدگی کے سمجھوتے اور برطانیہ اور یورپی یونین کے مستقبل کے تعلقات کے بارے میں سیاسی اعلامیہ کی تصدیق کر دی ہے۔ تقریباً 600 صفحات پر مشتمل سمجھوتے میں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی شرائطیں درج ہیں اور مستقبل کے تعلقات کا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ اب برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ شکوک و شبہات کا شکار پارلیمان میں اس غیر مقبول سمجھوتے کی منظوری کرائیں۔ اس سمجھوتے کے اطلاق کے لیے پارلیمان سے منظوری ضروری ہے، وگرنہ برطانیہ کو اقتصادی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے سمجھوتے کے بغیر ہی 29 مارچ 2019 کو بلاک سے الگ ہو جانا پڑے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اتوار کے روز برطانوی اخبارات میں ایک کھلے مراسلے میں برطانوی افراد سے براہ راست درخواست کی ہے کہ وہ یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کی منظوری دیں، اگرچہ ان کی اپنی قدامت پسند جماعت کی حمایت بھی غیر یقینی معلوم ہوتی ہے۔ فرانس میں مسلسل آٹھویں روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ کرسٹوف کیسنر نے بتایا کہ ملک بھر میں 1,00,000 سے زائد مظاہرین سڑکوں پر آ گئے، جبکہ 8,000 پیرس کی مشہور شانزلیزے سڑک پر جمع ہوئے۔ ملک بھر میں 130 سے زائد افراد کی گرفتاریاں ہوئیں۔ پیرس پولیس نے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں کی، جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں اور ٹریفک لائٹوں اور اسٹریٹ سائنس کو توڑ دیا تھا، جو ملک میں 1968 کی سول نافرمانی کی یاد دلاتا ہے۔ مظاہرین کا بنیادی مسئلہ کاروں کے ایندھن، خاص طور پر ڈیزل پر بڑھائے جانے والے ٹیکسوں کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے۔ صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فیول ٹیکس اس لیے ضروری ہے تاکہ فرانس کے فوسل فیول پر انحصار کی حوصلہ شکنی ہو اور نئے ذرائع اپنائے جا سکیں۔ صدر آئندہ ہفتے توانائی کے ذرائع کی تبدیلی کے نئے منصوبوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اسپین ملک میں توانائی کے ذرائع کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائے جانے والی توانائی کے ذرائع میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس کے تحت 2040 تک فوسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے قوانین کے مطابق سوشلسٹ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اس کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا، لیکن بعض افراد دلیل دیتے ہیں کہ یورپی یونین کی حکومتوں کی پیروی میں کیا جانے والا یہ اقدام ایک ایسے ملک کے لیے استطاعت سے کہیں زیادہ ہے جس کی گاڑیوں کی صنعت اتنی ڈرامائی تبدیلی کے لیے تیار نہیں۔ سیاسی طور پر بھی اس اقدام کے اعلان کا وقت غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمسایہ ملک فرانس میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور صدر ایمانوئل میکرون کی 1 سال پرانی حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا اور برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حلب میں تقریباً 100 افراد کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا کیونکہ انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ حلب بشار الاسد کی حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ آبزرویٹری کے مطابق 94 افراد کا علاج کر دیا گیا، جبکہ 31 بدستور ہسپتال میں داخل ہیں۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے کہا کہ حلب میں عسکریت پسندوں کے پروجیکٹائلز حملوں میں 107 افراد زخمی ہو گئے اور غالباً انہیں پروجیکٹائلز میں کلورین بھی بند تھی۔ روس نے بھی اس کے لیے باغیوں کے کلورین والے میزائل حملوں کو مورد الزام ٹھہرایا، تاہم باغیوں کے عہدیداروں نے الزامات سے انکار کرتے ہوئے شام پر الزام لگایا ہے کہ وہ انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ حکومت کے حلیف روس نے ممکنہ طور پر فضائی حملے کیے۔ روس اسد حکومت کا کلیدی حلیف ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ جس نے بھی یہ حملے کیے ہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مغربی ممالک شام کو متعدد مواقع پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام دیتے ہیں، جس سے شام کی حکومت مسلسل انکار کرتی آ رہی ہے۔ فرانس اور مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے جنوبی شہر لگزور میں فرعون مصر کے دور کا ایک نیا مقبرہ دریافت کر لیا ہے۔ ایزابل کوکولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
مصر کے آثار قدیمہ کے وزیر خالد الانانی نے ہفتے کے روز ملکہ حتشپسوت کے احرام کے سامنے کی جانے والی ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔
They found a new Ramesside tomb with very nice paintings, colored paintings with a depiction of the...
وہ کہہ رہے ہیں انہیں شاہ رامسس کے دور کا ایک نیا مقبرہ ملا ہے جس میں اس دور کے فرما رواؤں کی خوبصورت پینٹنگز ہیں۔ مقبرے میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں سب سے اہم یقینی طور پر اندر ملنے والے دو تابوت ہیں۔ دیگر اشیاء کے علاوہ اس احرام میں مجسمے اور 1,000 کے قریب لکڑی، پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی ایسی اشکال ملی ہیں جو مردے کے ساتھ دفن کی جاتی تھیں۔ مقبرے میں فرعونوں کی شہنشائیت کے دور کی متعدد رنگین پینٹنگز بھی شامل ہیں۔ یہ مقبرہ مڈل کنگڈم کے دور کا ہے، وہ دور جس کا آغاز تقریباً 4,000 برس پہلے ہوتا ہے۔ الاساسف نامی احرام جو ملکاؤں اور شاہوں کی وادی کے درمیان واقع ہے، فرائین مصر سے قربت رکھنے والے دانشوروں اور اعلیٰ عہدیداروں کی تدفین کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین نے 18ویں شہنشائیت کے دو اور آثار بھی دریافت کیے ہیں۔ ان آثار قدیمہ کی وجہ سے مصر بین الاقوامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، خاص طور سے لکسور۔ سن 2011 میں ہونے والی اس بغاوت کے بعد سے جس کے نتیجے میں طویل عرصے تک حکومت کرنے والے صدر حسنی مبارک کو برطرف کر دیا گیا تھا، اس سال مصر میں سیاحت کے شعبے میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ شہناز عزیز، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میکسیکو سرحدی باڑ پر چڑھنے کی کوشش میں ایک تارک وطن خاتون زخمی ہو گئیں، ان کے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی ہیں۔ سرحدی پیٹرول ایجنٹ تہکائے مائیکل نے ہفتے کے روز بتایا کہ گوئٹمالا کی 26 سالہ خاتون جمعے کی شب کو باڑ سے گر کر زخمی ہوئی، ان کے زخموں سے زندگی کو خطرہ نہیں اور انہیں امریکہ کے ایک ہسپتال میں لے جایا گیا۔ لاس اینجلس ٹائمز نے بتایا کہ بچوں کی عمریں 3 اور 5 سال ہیں اور انہیں سرحد پیٹرول کی تحویل میں دے دیا گیا۔ خاتون نے حکام کو بتایا کہ وہ اس قافلے کا حصہ نہیں جو وسطی امریکہ سے میکسیکو کے سرحدی شہر تیجوانا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سین فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے نہایت پرکشش جگہ ہے، جسے بہت سے لوگ دنیا کا ساتواں عجوبہ بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اپنی زندگی ختم کرنے کا راستہ بھی ہے۔ سال بھر کے دوران ہزاروں افراد نے اس پل پر سے کود کر اپنی جان دی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کیا حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جانتے ہیں بارہ پتری کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی۔
خودکشی کرنے والوں کے من پسند گولڈن گیٹ پل کے تقریباً 2 میل طویل حصے کے گرد حفاظتی جال باندھا جا رہا ہے۔ افتتاح کے بعد مئی 1937 سے اب تک ہزاروں لوگ اس پل کو کود کر اپنی جان دے چکے ہیں۔ گزشتہ برس 240 سے زائد افراد اسی نیت سے یہاں پہنچے، لیکن ان میں سے اکثر کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ 33 افراد اپنی جان دینے میں کامیاب رہے۔ پل کی سیر کرنے والے جوش کیویوس اور مائی حبیب کہتے ہیں،
that there are quite a few suicides that happen here on the bridge.
What about you? I didn't really know about it until he told me, but then it's all fenced up here, so I figured that's why it was fenced up.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل، میں نے سنا ہے کہ یہاں پل سے صرف چند لوگ ہی خودکشی کر سکے۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی جب تک انہوں نے بتایا نہیں، لیکن اب یہاں تمام جگہوں پر فینس لگا دیے گئے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ فینس کیوں لگائے گئے ہیں۔ پل کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسی نے خودکشی کی روک تھام کے لیے جال کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ گولڈن گیٹ برج ہائی وے کے ٹرانسپورٹیشن ڈسٹرکٹ کے پاولو کوشیلے شوارٹس کہتے ہیں،
It will sit 20 feet underneath the sidewalk on both sides of the bridge and extend 20 feet out and prevent people from jumping.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جال پیدل چلنے والے راستے کے دونوں اطراف 20 فٹ نیچے چھپا ہوا ہوگا تاکہ پل سے کودنے والوں کو روکا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خودکشی کرنے والوں کو روکنے کے لیے خطیر بجٹ خرچ کرنا بے مقصد ہے، جبکہ بعض دیگر لوگوں کو فکر ہے کہ جال پل کی منظر کشی میں حائل ہوگی۔ لیکن ایک دہائی سے زائد کی بحث و مباحثے کے بعد اور دماغی صحت سے متعلق آگاہی میں اضافے کے بعد بالآخر منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ گولڈن گیٹ برج ہائی وے اینڈ ٹرانسپورٹیشن ڈسٹرکٹ کے پاولو کوسولیچ شارٹس کہتے ہیں،
And the safety net is designed with the bridge aesthetics in mind. So the design itself being underneath and to the side of the roadway means that when you're driving or you're walking or biking across the bridge, you won't see it. From the side, the struts will be painted the famous international.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظتی جال پل کی جمالیاتی حسن کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے ڈیزائن خود نیچے چھپا ہوا اور پیدل چلنے والے راستے کے کنارے ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں یا اس پر چل رہے ہوں یا پل پر سائیکل چلا رہے ہوں تو آپ اس جال کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ توقع ہے کہ خودکشی سے بچاؤ کا یہ جال بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں بچانے کا موجب بنے گا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نائجیریا کے صدر نے ان درجنوں فوجیوں کی موت کے بارے میں اپنی خاموشی توڑ دی جنہیں ریاست بورنو میں ایک ہفتہ قبل عسکریت پسندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ صدر محمدو بہاری کے دفتر کی جانب سے ہفتے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فوجی عملے کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ بیان کے مطابق تمام نقائص کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ہلاکتوں کو روکا جا سکے۔ صدر نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں فوجی اور انٹیلیجنس سربراہوں سے ملاقات کر کے آئندہ اقدامات کی منصوبہ بندی کریں گے۔ 18 نومبر کو دلی دیہات میں ایک فوجی اڈے پر اطلاعات کے مطابق کم از کم 40 فوجی ہلاک ہو گئے، تاہم سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اس حملے میں تقریباً 100 نائجیرین فوجی ہلاک ہوئے اور یہ حملہ مغربی افریقہ میں داعش نے کیا۔ نائجیریا کی فوج نے جمعے تک اس حملے کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہلاکتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ مشرقی میانمار میں ایک نیا گاؤں تعمیر کیا گیا ہے جس میں کارین صوبے کے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے مہاجرین کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ کمیونٹی تقریباً 6 اشروں سے بے گھر ہے۔ میانمار سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیف سینفورڈ کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
مشرقی میانمار کے صوبے کارین میں کشیدہ اور غیر محفوظ حالات کی وجہ سے 6 اشرے قبل مقامی آبادی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہزاروں افراد نے ملک کے کسی اور محفوظ علاقے میں قسم پرسی کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اب ان اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کے لیے ایک گاؤں لیکے کا تعمیر کیا گیا ہے جہاں ان لوگوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ اس نئی بستی میں اب بھی بہت سی سہولتوں کا فقدان ہے۔ یہاں کے ایک مقامی لیڈر سا بٹایا کہتے ہیں
The main problem in the village right now is the water supply. We have trouble with the water system.
اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی کا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو پائپ ڈالے گئے ہیں ان میں ابھی سے سوراخ ہو گئے ہیں اور بہت سا پانی راستے میں ہی بہ جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو یہ پائپ ٹوٹ بھی گئے ہیں۔ کرین ریاست کے تقریباً 3,000 بے گھر افراد اس انتہائی پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر مناسب روزگار بھی میسر نہیں ہے۔ یہ لوگ تقریباً 900 خاندانوں کی کفالت کرتے ہیں، مگر بمشکل دو وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ ایک مقامی باشندے دو سوئے کہتے ہیں مستقل ملازمت ملنا تو بہت ہی دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ صرف روزانہ کی بنیاد پر کام ملتا ہے، کسی دن ملتا ہے اور کسی دن نہیں، بس ہر روز کام کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ کاشتکار بھی ہیں، مگر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ واپسی کے بعد ان کے پاس کاشت کے لیے زمین نہیں ہے۔ ایک خاتون کاشتکار نالاگی کہتی ہیں
Right now my son has a job to do, but in the past he could not find any work. I have two more cousins that are going to resettle in
یہ خاتون کاشتکار کہہ رہی ہیں کہ اب کہیں جا کر میرے بیٹے کو کام ملا ہے، مگر اس سے پہلے وہ بہت عرصے تک بے روزگار رہا۔ میرے دو کزنز بھی جلد ہی اس گاؤں میں آباد ہونے کے لیے واپس آ رہے ہیں، مگر ان کے لیے بھی روزگار کی تلاش ایک مسئلہ ہوگی، کیونکہ یہاں پر روزگار کا حصول بہت مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ فائر بندی ہونے کے بعد اس علاقے میں لوگ زمینوں پر ناجائز قبضہ بھی جما رہے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق فوج سے متعلقہ افراد نے 50% سے زیادہ زرعی کاروبار پر قبضہ جما لیا ہے۔ کرین کے محکمہ جنگلات کے اہلکار پاڈومان باتون کہتے ہیں
There are also many investors, including the Myanmar government, who want to do business in our area and open factories.
یہاں پر بہت سے لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ میانمار کی حکومت بھی یہاں پر صنعتیں لگانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے کارخانے بننے سے روزگار بڑھے گا۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنی زمینوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ علاقہ تھائی لینڈ کی سرحد سے قریب ہے۔ فی الحال اس علاقے کے لیے مختص رقم بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس لیے یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ کس طرح اس علاقے اور میانمار کے مستقبل کو محفوظ اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس سے پہلے کہ خبروں کا ہم خبریں ختم کریں، ایک بار پھر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج، وزیر اعلی پنجاب امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو کو کرتارپور بارڈر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی، جس پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آنے سے معذرت کر لی اور دو بھارتی وزراء کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا۔ 28 نومبر کو کرتارپور راہداری کھولنے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ بلوچستان کی حکومت خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر قانون سازی پر غور کر رہی ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے معقول روزگار کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ بھارت کی شدت پسند ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد نے ایودھیا میں زبردست حفاظت انتظامات اور انتہائی کشیدہ ماحول میں سادھو سنتوں کا ایک مذہبی جلسہ منعقد کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قانون سازی کر کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کرے۔ اس کے دعوے کے مطابق اس پروگرام میں 300,000 افراد نے شرکت کی۔ اس جلسے کی تیاری عرصے سے کی جا رہی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کے روز ایک جھڑپ میں 6 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک فوجی ہلاک ہوا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع شوپیان میں پیش آئی جھڑپ میں کل عدم حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ کے جو 6 عسکریت پسند مارے گئے، ان میں ان تنظیموں کے 2 اعلی کمانڈر بھی شامل تھے۔ مقابلے کے بعد علاقے میں لوگوں نے مظاہرے کیے۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر گولی چلا دی، جس سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تشدد میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم نے پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن۔ بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کی سے میری ملاقات پھر ہوگی ایک اور نیوز بلٹن میں رات کو 10 بجے اور اس کے بعد 11 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ بہجت کو اجازت، اللہ حافظ۔